بدھ 8 جولائی کی سیروین کے ساتھ ماہ پارس افطر کا سلام. افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان تاریخی مذاکرات، مگر تجزیہ کار نے کہا کہ شاید مستقبل میں کوئی معاہدہ ہو، فی الحال تو جنگ جاری رہے گی.
یہ پریشر طالبان بھی اپنا رکھیں گے اور حکومت بھی اپنا دفاع بڑھائے گی، وہ گیم بھی چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. افغانستان کی حکومت اور وہیں کے طالبان کے درمیان پاکستان کے سیاحتی شہر مری میں مذاکرات اس اتفاق رائے پر ختم ہوئے ہیں کہ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا. ان مذاکرات کی میزبانی پاکستان نے کی. ہارون رشید کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے الگ الگ بیانات میں مذاکرات کے ماحول کو انتہائی خوشگوار قرار دیا گیا. پاکستانی سرکاری ذرائع کے مطابق فریقین نے بات چیت جاری رکھنے تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، تاہم دونوں نے مانا ہے کہ اس دوران ناراض عناصر یا اس عمل کے مخالفین کی جانب سے ایک آدھ حملے کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس اتفاق رائے کا اطلاق غیر ملکی فوجیوں اور اہداف پر بھی ہوگا یا نہیں. افغان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں پاکستان کی میزبانی کی تعریف کی ہے. پاکستان کے بیان کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور رمضان کے بعد ہوگا.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کرے. مشتبہ افراد کو 120 دن تک حراست میں رکھنے جیسے رینجرز کے اختیارات ختم ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں. البتہ سندھ حکومت اعلان کر چکی ہے کہ ان اختیارات کی توسیع کا فیصلہ صوبائی اسمبلی کرے گی. اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے کہا،
مخصوص مقاصد کی خاطر میں نے دیکھا کہ رینجرز کا اس سارے کا سارا کام ایک طرف، اس کی ساری کارکردگی ایک طرف، اور اسے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، متنازع بنایا جا رہا ہے. جو میری چیف منسٹر صاحب سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، اس کی روشنی میں ہم اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی مدت جو ریکوزیشننگ کی ہے ختم ہونے سے پہلے ہی نئی ریکوزیشن آ جائے گی. ہاں، جو ان کو تفضات ہیں کسی حوالے سے بھی، وہ ایڈریس کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے.
پاکستان نے برطانیہ کے تفتیشی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے ایک اور ملزم تک رسائی دینے کا اعلان کیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، جہاں وہ مرکزی ملزم معظم علی سے تفتیش مکمل کر چکی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ اب یہ ٹیم ایک اور ملزم سے بھی تفتیش کرے گی. دیگر دو ملزمان میں محسن علی اور خالد شمیم شامل ہیں. وزیر داخلہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ برطانوی تفتیش کار مزید کس ملزم سے پوچھ گچھ کریں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو نیا شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 25 جولائی کو ہونا تھے اور اس ضمن میں امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی جاری کر دیے گئے تھے. کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف اور دیگر ملزمان کے خلاف نواب اکبر بگٹی کے قتل کے مقدمے کی سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی ہے. آج کی سماعت کے موقع پر طویل عرصے کے بعد استغاثہ کی جانب سے نواب بگٹی کے استعمال میں رہنے والی بعض اشیاء کو پیش کیا گیا، جن کے بارے میں پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا.
دیکھیں، آج فارمل وٹنس جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں. جہاں تک فارمل وٹنس ہے، اس نے ایک ریکوری کا پارسل دیا ہے جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے ریکوری وٹنسز کی سائٹ سے کہ یہ نواب اکبر بگٹی صاحب کا جو ہے یہ ان کی یہ اشیاء ہیں، جس میں گھڑی ہے، بٹوا ہے، کنگھی ہے، نقدی ہے، میرا 14,835 روپے ہیں، اینک ہے، اینک کا کور ہے. اس کے اوپر دوسرے وکلاء نے آفتاب شیر پاؤ صاحب کے، شیروانی صاحب کے، انہوں نے اس کے اوپر جرا کی ہے.
یورو کرنسی والے ممالک کے اتحاد یورو زون نے یونان نے باضابطہ درخواست دی ہے کہ اس کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 3 سال کی مدت کا خصوصی مالیاتی پیکج دیا جائے. یہ پیکج ان قرضوں سے الگ ہے جو یورپی ممالک پہلے ہی یونان کو دے چکے ہیں اور وہ انہیں واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. حاملہ خواتین پر ایک تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حمل کے دوران خواتین کو مناسب جائے حاجت نہ ملے تو بچے کی پیدائش پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
یہ تحقیق بھارت کی ریاست اڑیسہ میں کی گئی ہے، جس کا شمار دنیا کے ان سرے فہرست علاقوں میں ہوتا ہے جہاں لوگوں کو لیٹرین کی سہولت میسر نہیں ہے. چنانچہ خواتین کو حمل کے دوران بھی کھلے آسمان تلے رفع حاجت کرنا پڑتی ہے۔ 670 حاملہ خواتین پر کیے جانے والے مطالعے کے بعد بھارتی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ حمل کے دوران لیٹرین سے محروم رہنے والی خواتین بچے کی قبل از وقت پیدائش یا کم وزن والے بچے کو جنم دینے جیسے مسائل سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ طبی رسالے پلوس میڈیسن میں شائع ہونے والی اپنی نوعیت کی اس پہلی تحقیق میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین بھی شریک تھے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، افغان طالبان نے کہا ہے کہ پالیسیوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں لائے ہیں۔ آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ہمارا اہم موضوع بھی آج یہی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اہم مذاکرات کے بعد طالبان نے خاصا اہم بیان دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تنظیمی پالیسیوں میں تبدیلیاں لا رہی ہیں، تاہم تبدیلیوں کی نوعیت کے بارے میں ان کا بیان غیر واضح ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ثالثی میں افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے درمیان مری کے سیاحتی مقام پر ہونے والے مذاکرات آج صبح سحری تک جاری رہے۔ حکومت پاکستان اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ افغان حکومت نے بھی ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ مذاکرات کی اہمیت کیا ہے؟ افغانستان میں جنگ بند کروانے کے لیے کتنے کارگر اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے ہم پروگرام میں آگے چل کر، مگر پہلے مذاکرات کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ثنا گلزار۔
اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ ملاقات میں مذاکرات جاری رکھنے اور فریقین کے درمیان اعتماد سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ سرکاری بیان میں بھی کہا گیا کہ فریقین مذاکرات کو سنجیدگی اور خلوص نیت سے آگے لے کر جائیں گے۔ ان اطلاعات کو بظاہر رد کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں طالبان کے نمائندوں کو ان کی قیادت کی حمایت حاصل نہیں، وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ شرکا کو ان کی قیادتوں کا مینڈیٹ حاصل تھا، جنہوں نے افغانستان اور اس خطے میں قیام امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین نے ان رابطوں کے بارے میں مذاکرات کے مخالفین کی جانب سے کسی بھی منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر اسے جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مری میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے بات چیت جاری رہنے تک ایک دوسرے کے خلاف کسی بڑی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم دونوں نے مانا ہے کہ اس دوران ناراض عناصر یا اس عمل کے مخالفین کی جانب سے ایک آدھ حملے کو تاہم خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق مذاکرات میں چین اور امریکہ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ترجمان کے مطابق آئندہ اجلاس فریقین میں باہمی اتفاق رائے سے رمضان کے بعد کسی تاریخ کو ہوگا۔ فریقین نے افغانستان میں قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا اور امن کے قیام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے افغان حکومت، طالبان اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔
یہ ثنا گلزار تھیں۔ ادھر افغانستان میں بھی حکومت سمیت مختلف حلقوں نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر، سابق صدر اور عوام کا رد عمل کیا ہے، اس سب کے بارے میں سنیے سعید انور کی یہ رپورٹ۔
افغانستان میں مختلف حلقوں نے اسلام آباد میں ہونے والے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پہلی رسمی مذاکرات کا خیر مقدم کیے ہیں۔ آج افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان شکیب مستغنی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغان حکومت اس مذاکرات کی گرمی سے خیر مقدم کرتا ہے، اور انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس مذاکرات کا اگلا دور رمضان کے بعد شروع ہوگا۔
پدی سربیر چھ ددی ناست سخه ہر کلی کوی دیتا پتما دا چھ
افغان حکومت اس کے علاوہ کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ مذاکرات ایک پروسیس میں تبدیل ہو جائے تاکہ ملک میں دوامدار اور باعزت قیام امن کا راستہ ہموار ہو جائے۔ دونوں طرف کے درمیان اس جلسے میں فیصلہ ہوا ہے کہ دوسرا جلسہ رمضان کے بعد منعقد ہوگا۔ افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے شمالی صوبہ بلخ میں افغان آرمی کے کور کمانڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان قوم امن چاہتے ہیں، لیکن مخالفین کے لیے دوسرا پیغام بھی موجود ہے۔
ہمیں ما آرزوی یہ داریم کہ در افغانستان صلح عادلانہ و پایدار تامین شود۔ در یہ آرزو جمہوری اسلامی افغانستان، دولت افغانستان صادقانہ،
ہم سب کا آرزو یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے۔ افغان حکومت نے اپنا مخلصانہ پیغام مخالفین کو دے دیا ہے اور مذاکرات بھی جاری ہے، لیکن ہمارا دوسرا پیغام مخالفین کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح قیام امن کے لیے قدم اٹھا کر مخلصانہ آواز اٹھائے ہیں، اسی طرح ملک کے دفاع کے حوالے سے قوم اور افغان فورسز کی حمایت سے قائم رہیں گے، اور اس حوالے سے ایک سیکنڈ بھی غفلت نہیں ہوگی۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے بھی اسلام آباد میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کا گرمی سے استقبال کیا ہے۔ سابق صدر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے قبل چین، قطر، عرب امارات اور ناروے میں ہونے والے غیر رسمی بات چیت بھی اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ حکومت اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عام افغان شہری بھی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ مشرقی صوبہ کنڑ کے اس باشندے نے بی بی سی کو بتایا،
زمان سلیم نے یوتن کنڑ ولایت سیدون کے کنڑ کے ڈیر کرنے۔
آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ کنڑ میں کئی سالوں سے جنگ جاری ہے، یہاں ہر بچہ، عورت اور بوڑھا روتا ہے، اور یہ لوگ خوشی کے دن نہیں دیکھے ہیں۔ اب جب امن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو ہم بہت خوش ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کی ویلکم کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ افغانستان میں توقع یہ ہے کہ اگر اس بات چیت کی نتائج مثبت ہو تو آئندہ دنوں میں افغانوں کے ذہنوں کے درمیان طالبان کے حوالے سے تبدیلی آنے کی امکانات بھی موجود ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ افغانستان میں بھی مذاکرات کے انعقاد کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، مگر ان کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ اس پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر اور پشتو سروس کی نامہ نگار طاہر خان سے بات کی، اور سب سے پہلے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر سے یہ پوچھا کہ ان مذاکرات کی اہمیت کیا ہے۔
جب سے اشرف غنی صاحب پاکستان آئے تھے اور ہم نے اپنے تعلقات ایک نئی سمت میں اچھے تعلقات اچھے راستے پہ ڈال دیے تھے، تو اس وقت سے لے کے خاص کر ابھی تک میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم قدم ہے۔ اسی کا انتظار تھا، ورنہ خدشہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کہیں بدگمانی زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ اشرف غنی صاحب کا خیال یہ تھا، اس کی حکومت کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائے اور پاکستان اس میں اپنا رول ادا کر لے۔ تو پاکستان تو کہتا رہا تھا، لیکن اس کا ثبوت ابھی دنیا کو نہیں مل رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ بالمشافہ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان سینئر لیول پہ ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
ایاز صاحب، آپ نے ڈاکٹر اشرف غنی کی بات کی، تو آپ کتنا سمجھتے ہیں ان پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ گزشتہ دنوں میں دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف ان کا جو جھکاؤ ہے وہ کوئی زیادہ اس کا فائدہ افغانستان کو نہیں ہو رہا، تو اب اس کو بھی کاؤنٹر کرنے میں انہیں مدد ملے گی؟
بالکل، اس میں بہت بڑی پیش رفت اس طرف بھی ہو جائے گی، اس کو بڑی مدد ملے گی، کیونکہ اس کے بہت ہی قریبی لوگ اس سے اب ناراض ہونا شروع ہو رہے تھے۔ کہ پاکستان کے ساتھ آپ یہاں تک گئے کہ اپنے فوج بھیجے وہاں مدد ٹریننگ کے لیے اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان ایک ایم او یو سائن کرا لیا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ گویا بالکل یہ ٹوٹل سیل آؤٹ ہے پاکستان کو. تو اب ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک بہت بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے اور غنی کے پشت سے جتنا پریشر تھا اندرونی وہ کم ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اس مذاکراتی سلسلے کے ابدی دشمن ہے یا ازلی دشمن ہے وہ تو راستے ڈھونڈیں گے.
میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت بی بی سی پشتو کے طاہر خان صاحب بھی موجود ہیں اور مسلسل اپنے موبائل پر ای میل چیک کر رہے ہیں. طالبان کا بھی رد عمل کچھ آیا ہے ان مذاکرات کے بارے میں جو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. جی طاہر خان صاحب کیا کہا ہے انہوں نے؟
طالبان کا رد عمل بڑا مبہم ہے اس بیان سے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی معاملات کی ذمہ داری اسلامی امارات جو طالبان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے سیاسی دفتر کے سپرد ہیں جو کہ قطر میں موجود ہے. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی سیاسی امور ہوں گے وہ صرف قطر کے دفتر کے ذریعے ہی اسی سے ان کا تعلق ہے. یہ اشارہ تو اسلام آباد کی بات چیت کو ہے لیکن طالبان کی ایک پالیسی رہی کہ وہ صاف واضح طور پہ پاکستان کا نام ماضی میں بھی نہیں لیا اور اس بیان میں بھی نہیں لیا. لیکن یہ بیان چونکہ بات چیت کے بالکل اس کے ایک دن بعد ہی جاری ہوا ہے تو اشارہ اسلام آباد کی بات چیت کو ہے. اس بیان سے بھی اور ویسے بھی کہ جو طالبان رہنما اسلام آباد یا مری کے بات چیت میں شریک تھے مذاکرات میں شریک تھے ان کا تعلق ابھی تک نہ تو پاکستان نے نہ افغان حکومت نے اور نہ طالبان نے کہا کہ ان کا تعلق قطر کے آفس سے ہے. گو کہ کچھ رپورٹس بھی ہیں کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ اسی وفد میں قطر کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن وہ شاید رسمن یا باضابطہ طور پر کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اگر اس میں قطر کا بندہ نہیں تھا تو اسی بیان کو طالبان کے بیان کو ہم اس طرح پھر دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اسی مذاکرات میں طالبان کا رول نہیں ہے. لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی حکومت سے شاید پہلے یہ نام ان کو دیے گئے تھے جن لوگوں نے شرکت کرنا ہے, اس کے بعد اگر افغان حکومت کی ہائی لیول ڈیلیگیشن اسلام آباد آتا ہے مری میں بات چیت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ افغان حکومت مطمئن ہو کہ جن لوگوں سے وہ بیٹھ رہے ہیں وہ ماضی کی طرح شاید ان کو دھوکہ نہیں ہوگا.
ایاز صاحب آپ اس طالبان کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں مذاکرات کر سکتے ہیں تو اس کو پازیٹو سینس میں لے رہے ہیں آپ کے جی مان رہے ہیں کہ جی اگر مری میں ہمارے لوگ تھے تو ٹھیک مذاکرات ہوئے؟
دیکھیں اس میں تو میرا خیال دو رائے نہیں ہے کیونکہ فارن آفس کے بیان میں بھی کہا گیا تھا کہ دونوں وفود کو اپنے بڑوں کی سپورٹ شامل تھی اور سب سے بڑی بات تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس ڈیلیگیشن میں طالبانوں کی ملا جلیل صاحب ہوں تو وہ پرانے ان کے نائب وزیر خارجہ رہے ہیں, بہت ہی ان کا قیمتی آدمی ہے, تو وہ ایسے مذاکرات میں نہیں آئیں گے جس کو ملا عمر صاحب کی تائید حاصل نہ ہو. اگر قطر نے کوئی بیان دیا ہے تو شاید اس کا ایک ریزن یہ ہو کہ وہ اپنے جو جنگجو ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں اس میں ایک گروپ ہے خاص کر جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جب تک فارن گروپس ٹوٹلی نکل نہ جائے ناراض لوگ بھی ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا. ملا عمر کا جو دڑا ہے یا ملا عمر کی جو لیڈرشپ ہے جس کو ملا عمر صاحب کی سپورٹ حاصل ہو ان کی تائید حاصل ہو وہ طالبان کا نمائندہ سمجھا جائے گا اور ان کی بات سنی جائے گی.
ایاز صاحب آپ سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو طالبان کی طرف سے حملے ہیں جو وہ تو کافی پچھلے جب سے ان کا اسپرنگ آفینسو شروع ہوا ہے موسم بہار کا ان کا حملہ تو کافی تیز ہوئے ہیں, تو ایک طرف مذاکرات کے لیے بھی ان میں تیزی نظر آ رہی ہے غیر ملکی دورے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف وہ ان کے حملے بھی بڑھ رہے ہیں, تو یہ کیا ڈبل اسٹریٹجی ہے کیا ہے؟
دیکھیے جنگ میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جنگ چلتی رہتی ہے اور مذاکرات بھی ہوتے ہیں, جب تک مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نہ ڈھونڈا جائے یہ پریشر طالبان بھی اپنا رکھیں گے بڑھائیں گے اور حکومت بھی اپنا دفاع بڑھائے گی انتظامات کرے گی, تو اس جیسے یہ پارٹ آف دا گیم وہ گیم بھی چلتا رہے گا یہ بھی چلتا رہے گا, لیکن اگر اس میں راستہ نکلا تو وہ ختم ہو جائے.
طاہر خان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں طالبان افغان حکومت سے مذاکرات براہ راست مذاکرات سے انکار کرتے رہے ہیں, تو کیا اس مری مذاکرات سے کیا تاثر لیا جا سکتا ہے کہ طالبان نے افغان حکومت کو اب تسلیم کر لیا ہے ایک فریق کے طور پہ؟
میری نظر میں طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں تھے اور ان کا ایک دباؤ بھی تھا، بلکہ میری معلومات یہ بھی ہے کہ کچھ بڑے سینئر طالبان رہنما شاید قیادت سے تھوڑا سا ان کا اختلاف بھی تھا کہ یہ مذاکرات نہیں کر رہے، تو ممکن ہے کہ وہ دباؤ بھی اس میں شامل ہو کہ یہ مذاکرات پہ میز پہ بیٹھے ہوں۔ باقی ایک جو نئے مثلاً داعش کی جو نئی فینومین آ رہی ہے افغانستان میں، جو ایک سیریس چیلنج بھی ہے طالبان کے لیے، یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ یہ والی بات کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنا، میری نظر میں شاید ایسا تو اب نہ ہو، لیکن یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ طالبان بالکل انکاری تھے اور ان کی نظر میں کہ جب غیر ملکی افواج ہو وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ اشرف غنی صاحب کی حکومت سے تو ان کو اس لیے گلا شکوہ بہت زیادہ تھا کہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے جس سے حامد کرزئی نے انکار کیا تھا، تو اس پہ بھی ان کو بڑا یعنی یہ ناخوش تھے اور حملے بھی اب تیز کیے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیٹھتے ہیں کابل حکومت سے تو میرے خیال میں ان کی سوچ میں تبدیلی شاید تھوڑی سی آئی ہے۔
ایاز صاحب، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ چلے مذاکرات کا سلسلہ تو چل پڑا، فریقین کے سامنے سب سے بڑا اور پہلا قدم کیا ہوگا، کیا فیصلہ کرنا چاہیے جس سے اس کو دوام ملے اور یہ آگے بات بڑھ سکے؟
دیکھیے، بڑا مشکل سا سوال ہے، کیونکہ ایک فریق کا ڈیمانڈ ایک چیز کا بہت امپورٹنس ہوگا، دوسرے فریق کے لیے دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ جیسے مثلاً افغان حکومت کے لیے سیز فائر میرا خیال ہے پہلے ڈیمانڈ ہوگا، اور طالبان شاید یہ نہیں مانے جب تک کہ ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں پتا نہ ہو، بیکاز یہ ان کے پریشر ہے۔ لیکن مشکلات ظاہر بات ہے میں سمجھتا ہوں آئندہ میٹنگ میں نظر آئیں گی۔ یہ تو ابھی پہلے شروعات سے آئس بریکنگ والی بات کی کہ چلو مل گئے، ایک دوسرے کو اپنا مدعا سنا دیا، اب دونوں ٹیمیں اپنے لیڈروں کے پاس جائیں گی، پھر دوبارہ جب رمضان کے بعد ملیں گے اصلی بات وہ ہوگی۔ لیکن بہت جلدی کی توقع کرنا بھی میرا خیال ہے کچھ زیادتی ہوگی، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔
طاہر خان صاحب، آپ بتائیں، یہی سوال اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ ساری رات آپ یہ فالو بھی کرتے رہے ہیں مذاکرات کو، تو کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہوگا جس پہ کل بھی شاید بات ہوئی ہو اور آگے چل کے پہلے آپ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے؟
طالبان کے ماضی میں کچھ اور ڈیمانڈ رہے ہیں، گو کہ امریکہ سے رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی رہا ہوں، ان کے نام جو ہے وہ جو یونائیٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے جو سینکشن لسٹ ہے، جو پابندیاں ہیں، ان سے ہٹائے جائیں۔ تو لیکن ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے جو کہ امریکیوں سے ہے کہ وہ ایک ٹائم فریم دے کہ کب وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ممکن ہے کہ ان چیزوں پہ بات چیت مستقبل میں بھی ہو اور پیش رفت کا بھی امکان ہے۔
طاہر خان صاحب اور ایاز وزیر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔
افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے اہم مذاکرات کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں، اس پر ہم نے پروگرام میں تفصیل سے روشنی ڈالی، اور بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی بھی انہی مذاکرات سے متعلق ہے۔ افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پالیسیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لائے ہیں۔ اور اب ایک اور موضوع، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل رات حکام کے مطابق بجلی کی ترسیل کے نظام میں خرابی کے باعث بجلی کا بحران پیدا ہو گیا، اور شہر کے نصف سے زیادہ آبادی تمام رات بجلی سے محروم رہی، جبکہ اندرون سندھ کے 18 اضلاع اور بلوچستان کے کئی علاقے بھی بجلی کے اس بریک ڈاؤن سے متاثر ہوئے۔ تاہم حکام کے مطابق اب اس بحران پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ کراچی سے احمد رضا کی رپورٹ۔
کراچی میں بجلی کی فراہمی کے ذمہ دار نجی ادارے کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ آج سپہر تک کراچی شہر میں بجلی کے بحران پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا اور زیادہ تر متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ کے الیکٹرک کے ایک ترجمان نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ کے الیکٹرک کا نیشنل گرڈ کے ساتھ لنک بھی بحال ہو گیا ہے، جس کے بعد صورتحال بڑی حد تک معمول پر آ گئی ہے۔ کے الیکٹرک کہتی ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن کل رات 9 بجے اس وقت شروع ہوا جب 220 kV کی مین ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہو گئی، اور نتیجتاً بن قاسم بجلی گھر میں پیداواری عمل رک گیا اور شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ اس خرابی کو چند گھنٹوں میں دور کر لیا گیا، مگر صبح 1 بجے کے قریب صوبہ سندھ میں بجلی کی ترسیل کا نظام بھی ٹھپ ہو گیا اور اندرون سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بجلی کی ترسیل بند ہو گئی۔ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ بجلی فراہم کرنے والی سرکاری کمپنی ہیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی کے بریک ڈاؤن سے صوبے کے 14 ضلعوں کے 68 گرڈ اسٹیشنز بند ہو گئے تھے۔ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کے باعث کراچی سمیت اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں لوگوں نے رات سڑکوں پر گزاری۔ یاد رہے کہ کراچی میں پچھلے مہینے ہی شدید گرمی کی لہر نے تقریباً 1300 لوگوں کی جان لے لی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ لوڈ شیڈنگ کو قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان پچھلے کئی برسوں سے بجلی کی کمی کا شکار ہے اور یہاں کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے۔ تاہم کراچی میں کے الیکٹرک کے مطابق ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی جہاں لائن لاسز 20% سے کم اور بلوں کی وصولی 90% سے زیادہ ہے۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
روایتی ایشز سیریز آج سے شروع ہو گئی ہے۔ پہلا ٹیسٹ میچ کارڈف میں کھیلا جا رہا ہے، جس کا ٹاس انگلینڈ نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کا کہنا ہے کہ اس ایشز سیریز میں فاسٹ بالر مچل جانسن کا کردار بہت اہم ہوگا، جو آج بھی پہلے جیسی رفتار سے بالنگ کر رہے ہیں۔ مچل جانسن نے گزشتہ سال آسٹریلیا میں کھیلی گئی ایشز سیریز میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے 37 وکٹیں حاصل کی تھیں، تاہم انگلینڈ میں وہ 38 کی اوسط سے وکٹیں حاصل کر پائے ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم 2001 کے بعد سے انگلینڈ میں ایشز نہیں جیت پائی ہے۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمس ومبلڈن کے سیمی فائنل میں کل ماریا شیروپووا کے مد مقابل ہوں گی۔ سرینا ولیمس نے کوارٹر فائنل میں وکٹوریا ازارینکا کو 3-6, 6-2 اور 6-3 سے شکست دی۔ شیروپووا نے بھی اپنا کوارٹر فائنل 3 سیٹس میں جیتا۔ دوسرا سیمی فائنل اگنیشکا رادوانسکا اور گاربن موگوروزا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج مردوں کے کوارٹر فائنلز کھیلے جا رہے ہیں۔
میچ پوائنٹ ٹو نوواک جوکووچ آفٹر 3 hours and 47 minutes سروز آن ٹو دی بیک ہینڈ آف اینڈرسن فالوز اٹ انٹو دی نیٹ ود ا گریٹ فور ہینڈ اینڈ دین جوکووچ ول واچ دی اینڈرسن
بیک۔ عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے ومبلڈن کی ایک بال گرل سے معافی مانگ لی ہے، جس پر چوتھے راؤنڈ کے میچ کے دوران وہ چلائے تھے۔ جوکووچ کا کہنا ہے کہ میچ کے دوران انہوں نے اس لڑکی پر غصہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وہ ان کے نزدیک تھی لہٰذا ان کے چلانے پر وہ خوف زدہ ہو گئی، جس پر وہ معافی مانگتے ہیں۔
Tony Martin wins the stage and takes with it the yellow jersey of overall leadership in the Tour de France.
Tour de France سائیکل ریس پانچویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جرمنی کے ٹونی مارٹن نے چوتھا مرحلہ جیت کر برطانیہ کے کرس فروم کی برتری ختم کر دی اور یلو جرسی حاصل کر لی ہے، لیکن کرس فروم کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلوں میں یلو جرسی کھونا تشویش کی بات نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں مشتبہ افراد کو 120 روز کے لیے زیر حراست رکھنے کے حاصل اختیارات آج یعنی بدھ سے غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پروگرام میں ہم آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں سیروین اپنی نصف کو پہنچا اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
پاکستان کی میزبانی میں افغان حکومت اور وہاں کے طالبان کے درمیان مری میں ہونے والے مذاکرات اس اتفاق رائے پر ختم ہوئے ہیں کہ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں رینجرز کے اختیارات کی مدت میں توسیع کرے، جو آج ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان نے برطانیہ کے تفتیشی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے ایک اور ملزم تک رسائی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یورو کرنسی والے ممالک کے اتحاد یورو زون کو یونان نے باضابطہ درخواست دی ہے کہ اس کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 3 سال کی مدت کا خصوصی مالیاتی پیکج دیا جائے۔ اور ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے 8,000 نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں سے بیشتر اس کے موبائل فون کے کاروبار سے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ یہ فیچر پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر حاضر ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں مشتبہ افراد کو 120 روز کے لیے زیر حراست رکھنے کے رینجرز کو حاصل اختیارات آج غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ صوبائی حکومت نے ان اختیارات میں توسیع سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان اختیارات کا فیصلہ اب سندھ اسمبلی کرے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اختیارات میں توسیع نہ ہوئی تو رینجرز کو زیر حراست ملزمان پولیس کے حوالے کرنا ہوں گے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی آپریشن میں جب رینجرز کو مرکزی کردار دیا گیا تو ساتھ میں انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت کسی بھی مشتبہ شخص کو 90 روز کے لیے زیر حراست رکھنے کے اختیارات بھی دیے گئے، جن کے ہر 4 ماہ کے بعد محکمہ داخلہ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ توسیع کرتے رہے ہیں۔ تاہم اب وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت سندھ از خود رینجرز کی مدت میں توسیع نہیں کر سکتی۔
اب جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایکسٹینشن جب دیں تو ہم اسمبلی میں لے جائیں اور اسمبلی میں بھی 2 مہینے کے اندر لے جائیں، ادھر سے تصدیق کرا لیں، پھر ایکسٹینشن کریں۔ تو اس لیے یہ باٹل نیک ہے، اس کو ابھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے، اور پھر بات چیت بھی ہونی ہے ہماری اور رینجرز کی۔
سندھ اسمبلی میں اس سے قبل رینجرز پر تنقید تو سامنے آتی رہی ہے، لیکن اس کے اختیارات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے پر بات نہیں ہوئی۔ ماہر آئینی امور بیرسٹر ضمیر گھمرو کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت منظوری لازمی ہے
کہ اگر ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی بھی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کسی فیڈرل آرگنائزیشن کو دیتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کو دیتی ہے تو اس کو جو ہے ودن 60 ڈیز اس کی اسمبلی سے اپروول لینی ہوگی۔ کنٹینیوسلی پروونشل گورنمنٹ تو ایگزیکٹو اتھارٹی کنفر کر رہی تھی رینجرز پر، لیکن وہ سندھ اسمبلی سے جو ہے وہ آرٹیکل 147 کی روشنی میں کوئی اپروول نہیں لی گئی۔ تو اس حوالے سے تو یہ جو کنٹینیوس پیریڈ سے 2010 کے بعد جو بھی چلا آ رہا ہے سلسلہ، وہ تو اسمبلی کے اپروول کے بغیر تھا، وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 147 کی وائلیشن ہے۔
سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب رینجرز نے دہشت گردی کے واقعات کے علاوہ بدعنوانی کے معاملات میں بھی تحقیقات کا آغاز کیا، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی رینجرز کو ایک خط تحریر کر یاد دہانی کرائی کہ رینجرز نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت رینجرز کے اختیارات میں اضافہ نہیں چاہتی، ورنہ ماضی میں تو مدت پوری ہوتے ہی توسیع کر دی جاتی تھی۔
تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا ہو کہ سندھ اسمبلی میں معاملہ جائے گا، کیونکہ جب اختیارات میں اضافہ ہوا تھا تب بھی سندھ اسمبلی سے اس کی توسیع نہیں کرائی گئی تھی، نہ سندھ اسمبلی کا یہ فیصلہ ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے خود یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ سیاسی ہی نظر آ رہی ہے کہ سندھ حکومت کو اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ آپریشن جو ہے اس میں بہت سے ایسے عوامل بھی شامل ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی غیر مستحکم ہوگی، اور شاید پیپلز پارٹی کے چند سرکردہ جو لوگ ہیں ان پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
رینجرز کو اختیارات نہ دینے پر حکمران پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن جماعت، متحدہ قومی موومنٹ ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں۔ کراچی آپریشن کے دوران ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپا مارا گیا اور اس کے سینکڑوں کارکن بھی گرفتار کیے گئے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور سندھ اسمبلی کے تمام ارکان یا تو سندھ کو دھرتی ماں کہنا چھوڑ دیں یا پھر وہ مل کر ایک بل پاس کریں کہ اب وہ رینجرز نہیں چاہتے۔ دوسری جانب مشتبہ افراد کو زیر حراست رکھنے کے اختیارات کے علاوہ رواں ماہ ہی رینجرز کے پاس موجود پولیس اختیارات کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ان میں توسیع نہ ہوئی تو قانونی طور پر رینجرز 11 جولائی کے بعد گھروں پر چھاپے نہیں مار سکے گی۔ وفاقی حکومت، دفاعی ادارے اور رینجرز ایک ہی صفحے پر نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں وفاقی اور صوبائی حکومت میں ٹکراؤ کا امکان بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور حکومت میں حکیم محمد سعید کے قتل کے بعد اکتوبر 1998 میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا تھا۔ تاہم بیرسٹر ضمیر گھمرو کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد گورنر راج کا نفاذ دشوار ہو گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 232 میں گورنر راج کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک اندرونی خلفشار اور دوسرا بیرونی حملہ۔ پہلی وجہ کے لیے صوبائی حکومت کا راضی ہونا لازمی ہے۔
اگر انٹرنل ڈسٹربنس کی بنیاد پر گورنر لگتا ہے صوبے میں تو اس کے لیے تو سندھ اسمبلی کا ریزولیشن چاہیے۔ دوسرا جو گراؤنڈ ہے جس پر گورنر رول لاگو ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل تھریٹ ہو صوبے کو، یا تو ایکسٹرنل تھریٹ کے جو ہے وہ چانسز تو بہت کم ہوتے ہیں، اس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ لگا سکتا ہے گورنر رول صوبے میں، لیکن اس کو بھی جو ہے ود ان 10 days دے ہیو ٹو سبمٹ بفور سینیٹ اینڈ نیشنل اسمبلی۔ وہ سینیٹ میں ان کی جو ہے وہ اسام پیپلس پارٹی کا چیئرمین ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کی اکثریت ہے، اور جب گورنر رول ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے لیے اپروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دس از اے پولیٹیکل موو۔
سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے، قانونی اور سیاسی طور پر اس کی پوزیشن مستحکم ہے، اسی لیے وہ سودے بازی کی بنیاد پر موجودہ دباؤ سے نکلنے کی خواہش مند ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کو اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے ایک اور ملزم تک رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تفتیش کرنے والی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم اس سے پہلے ایک اور ملزم معظم علی سے اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے مقدمے میں تین افراد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں، جن میں معظم علی کے علاوہ محسن علی اور خالد شمیم شامل ہیں۔ تاہم وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کو کس ملزم سے تفتیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تیسرے ملزم سے تفتیش کا فیصلہ عید الفطر کے بعد کیا جائے گا۔
جو پہلا شخص تھا، جو اکیوز تھا، اس کی انٹروگیشن مکمل ہو چکی ہے، اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو دوسرے دو ہیں ان میں سے ایک کو ایکسس، ہم مزید ایکسس کل دے دیں گے۔
چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ابھی تک برطانیہ کی طرف سے ملزمان کی حوالگی سے متعلق حکومت پاکستان کو کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان تینوں ملزمان سے تفتیش کے لیے پاکستان کی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے، جو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہماری اگلی رپورٹ بھی اسلام آباد سے ہی ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے کلادم تنظیم شدت پسند لشکر طیبہ کے ساتھ روابط ابھی واضح نہیں ہیں، تاہم شواہد ملنے کی صورت میں اس تنظیم کو بھی دیگر کلادم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی اسکروٹنی کے ساتھ ساتھ ایسی فلاحی تنظیموں کے اکاؤنٹس بھی جانچ پڑتال کیے جا رہے ہیں جن پر کسی کلادم تنظیم کے ساتھ روابط رکھنے کا الزام ہے۔ شہزاد ملک۔
وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں جماعت الدعویٰ کو الاختر اور الرشید ٹرسٹ کے ساتھ واچ لسٹ پر رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے کل عدم قرار دیے گئے دو اداروں الرحمت ٹرسٹ اور الانفال ٹرسٹ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق جماعت الدعویٰ کا تعلق کل عدم لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی ٹھوس شواہد حکومت کو نہیں دیے گئے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی بتایا گیا ہے کہ مذکورہ تنظیم سن 2003 سے واچ لسٹ پر ہے، اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق یہ تنظیم پاکستان میں فلاح انسانیت کے نام سے رفائی کاموں میں مصروف ہے۔ سن 2008 میں پاکستان میں جماعت الدعویٰ کے دفاتر بند کر دیے گئے تھے، تاہم 2010 میں انہیں لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف فراہم کیا۔ وزارت داخلہ کے حکام نے یہ نہیں بتایا کہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے یا نہیں۔
یہ شہزاد ملک تھے، اور اسی خبر کے تناظر میں ہم نے امریکہ میں مقیم محقق اور تجزیہ کار عارف جمال سے بات کی، جو شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان میں شدت پسند تنظیموں پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ نے جماعت الدعویٰ پر پابندی کے مطالبے کے ساتھ ایسے شواہد نہیں دیے جن سے یہ ثابت ہو کہ اس کے شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ سے رابطے ہیں، ایسا کیوں؟ عارف جمال۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ثبوت فراہم کرے، اور کسی بھی کیس میں میرا نہیں خیال کہ اقوام متحدہ نے کسی بھی ملک کو ایسے ثبوت فراہم کیا ہے۔ یہ ان کے ملک کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تو جماعت دعویٰ اور لشکر طیبہ کا تعلق ہے, یہ تو اتنا واضح ہے جیسے چاند اور سورج واضح ہوتے ہیں, اور اگر تعلق ڈھونڈنا ہے تو ان کو چاہیے کہ کسی بھی لشکر طیبہ کے یا جماعت الدعویٰ کے دفتر میں جائیں اور ان کی لائبریری سے ان کے جو میگزینز ہیں, ان کا جو پروپیگنڈا مٹیریل ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بڑے واضح طور پر ان کو ثبوت نظر آ جائیں گے. حافظ سعید کی ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں سپیچز جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں انہوں نے لشکر طیبہ کو اون کیا ہے اور لشکر طیبہ کے وہ امیر المجاہدین رہے ہیں اور ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جو لوگ لشکر طیبہ کے متعلق ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے جو ہے ذکی الرحمان لکھوی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے آپریشنل ہیڈ ہیں, وہ جماعت الدعویٰ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں ان میں برابر کے اوپنلی بالکل کھل کر شریک ہوتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اور یہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈینائبلٹی کر سکے, اور جو لشکر طیبہ کو جماعت الدعویٰ کو بھارت نے اور افغانستان میں پراکسیز کے طور پر استعمال کرنا ہے اس کو وہ آرام سے کر سکے.
کیا اقوام متحدہ اس سے مطمئن ہوگا یا یہ کہ امریکہ کا بھی دباؤ رہا ہے ان پہ پابندی عائد کرنے کے لیے, یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں, تو کیا یہ امریکہ کو اور مغربی ممالک کو بیرونی سطح پر کیا یہ مطمئن کر پائے گی حکومت پاکستان اپنی اس نیریٹو سے؟
اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو یہ جہاد جو پاکستان نے شروع کیا تھا وہ 1947 ستمبر میں شروع کیا تھا, تو ستمبر 1947 سے لے کر جو جہاد کا نیریٹو چل رہا ہے وہ تو بغیر ایک دن کی بریک کے چل رہا ہے, تو لگتا یہی کہ 60-70 سال تو کم از کم اور چلے گا. اگر 60-70 سال یہ نیریٹو چلا ہے تو اور پالیسی چلی ہے تو یہ ہمیشہ ہی چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ مغرب کو یا اقوام متحدہ کو سیٹسفائی کر سکے گا, تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو اقوام متحدہ میں یا مغربی ممالک میں امریکہ میں یا یورپ میں اس چیز کو اس سٹیٹمنٹ کو سیریس لیں گے. وہ صرف اس کو یہی کنفرمیشن کے طور پر لیں گے کہ پاکستان کی جہاد پالیسی جو ہے وہ جاری ہے اور اچھے طالبان کو وہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, ان کو انکریج کر رہا ہے, ان کو کسی طرح ایکٹیو رکھا ہوا ہے, اور برے طالبان جو ہوتے ہیں جو پاکستان کی ریاست پر حملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
شدت پسندی کے بارے میں ایک محقق عارف جمال. دنیا کی چار تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں برازیل, انڈیا, چین اور جنوبی افریقہ نے روس کے ساتھ مل کر ایک نیا مالیاتی بینک تشکیل دیا ہے. ماسکو میں $1 خرب مالیت سے قائم ہونے والا برکس ڈیولپمنٹ بینک عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ کے طرز پر کام کرے گا. اس کی تفصیل ہمیں ماسکو سے صحافی مجاہد مرزا نے بتائی.
نہ صرف یہ اپنے گروپ کے ملکوں کے اندر اس کی ضرورت پڑے گی بلکہ دیگر جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کے انفراسٹرکچر میں اس کو لگایا جائے گا اور اس کو انویسٹمنٹ کی جائے گی. بلکہ جو نبی اللینا ہیں جو اس پورے اسٹرکچر کی ہیڈ ہیں اور روس کے مرکزی بینک کی سربراہ ہیں, ان کا نام الویرا نبی اللینا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کل ہی کہ شاید ہی کسی کو اس ملک سے ان ملکوں میں سے کسی کو اس بینک سے مدد دینے کی ضرورت پڑے کیونکہ سبھی جو ہے ڈیولپنگ اکانومیز ہیں.
اچھا, تو کیا ایسا لگتا ہے کہ کسی مرحلے پر جا کر یہ ایک عالمی بینک کا جو اس وقت مقام ہے دنیا بھر میں اور جس طرح سے وہ ملکوں کی مالیاتی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا ہے, تو یہ بینک برکس ڈیولپمنٹ بینک عالمی بینک کی کو چیلنج کرے یا اس کی جگہ لے کسی مرحلے پر؟
دیکھیں جی, یہ بنایا تو اس لیے جا رہا ہے کہ جو پہلی دو تنظیمیں ہیں جن کا ایک کا آپ نے نام لیا اور دوسرے جو ہے وہ عالمی مالیاتی فنڈ ہے, ان کی جو پالیٹکس ہے وہ مختلف ملکوں کے بجٹ اور مختلف ملکوں کے لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثر ڈال رہی ہے. اس کے مد مقابل یہ بنایا گیا ہے تاکہ نسبتاً ایک پروگرسو اور لوگوں کی مدد کے قابل مدد کا ایک آلہ بنایا جائے. تو اس میں اس طرح کی صورتحال کریٹ تو نہیں ہوگی اور یہ نہ کرنا چاہیں گے, لیکن بہرحال پالیٹکس تو ایک وقت میں آ ہی جاتی ہے بیوروکریسی میں, ٹیکنوکریسی میں.
تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو غریب ممالک ہیں جو پہلے عالمی بینک سے رجوع کیا کرتے تھے قرضوں کے لیے، کیا وہ اب برکس ڈیولپمنٹ بینک سے رجوع کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں جی، اور یہی ان کا مقصد ہے کہ وہ ملک جو پہلے ان سے رجوع کرتے تھے، ان سے متاثر ہوتے تھے، اب ان کی طرف رجوع کریں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پھر ان کی پالیسیاں بھی نسبتاً نرم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمایہ داری نظام میں جتنی بھی بھلائیاں آئی ہیں وہ اسی لیے آئی تھیں کہ اس کے مد مقابل ایک کمیونسٹ نظام تھا، ایک دوسرا بلاک تھا جس کو دیکھتے ہوئے وہ چیزوں کو نرم کرتے تھے. اس طرح ان کا بھی جو کیپٹل کا بہاؤ ہوگا وہ ان ملکوں کی طرف ہوگا، ان ملکوں میں شاید کسی حد تک خوشحالی آ سکے.
تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کیپٹلسٹ نظام کے متبادل اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش ہے؟
نہیں جی، یہ کیپٹلزم کے متبادل تو نہیں ہے، بالکل کیپٹلسٹک ہے، لیکن کیپٹلزم کی ایک بہتر شکل دینے کی کوشش ضرور کی جائے گی.
ماسکو میں برکس ڈیولپمنٹ بینک کی تشکیل. یہ تھے صحافی مجاہد مرزا.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور سیروین میں ہم آپ کو اب ایک خصوصی رپورٹ سنوائیں گے. بی بی سی اردو کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں دل کے مختلف امراض پر ہر برس ہزاروں بچوں کی جان لے رہے ہیں، جس پر حکومت کی بظاہر کوئی توجہ نظر نہیں آتی. این ایچ ایس کے حالیہ سروے کے مطابق یہاں برطانیہ میں ہر 1,000 میں سے 9 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر سال 40,000 سے 50,000 بچے دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور بر وقت تشخیص اور مؤثر علاج نہ ہونے کے باعث ان میں سے اکثر ہلاک ہو رہے ہیں. لاہور سے سبا اعتزاز کی رپورٹ.
40 دن کے شہزیب کے لیے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے، لیکن والدین کی امید ان کے ہاتھوں کو تھکنے نہیں دیتی. وہ ہاتھ کے پمپ سے اس کی سانسیں بحال کر رہے ہیں، کیونکہ ہسپتال کے 15 وینٹیلیٹر ہزاروں مریضوں کی مدد نہیں کر سکتے، صرف ان کی جن کی بچنے کی شرح قدرے زیادہ ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شہزیب بچ بھی سکتا تھا اگر وسائل کچھ زیادہ ہوتے. وارڈوں میں بستر کم ہیں، زندگی اور موت کے درمیان الجھے ہوئے بچوں کو اکثر ایک ہی بستر پر لٹانا پڑتا ہے، جس سے انفیکشن کا رسک رہتا ہے. ڈاکٹر مسعود جیسے سرجن یہاں روز مشکل فیصلوں سے دوچار ہوتے ہیں. آج بھی فیصلے کا دن ہے. پیدائشی دل کی بیماریوں کے شکار 100 بچوں میں سے محدود وسائل کے سبب صرف 11 کے آپریشن ممکن ہو سکیں گے. پروفیسر آف کارڈیولوجی ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے،
بچوں میں دل کے نقص کی جو بیماری ہے یہ میجورٹی پیدائش کے فوراً بعد پریزنٹ کرتی ہے، اور اگر آپ کی گھر پہ ڈلیوری ہوئی ہے اور آپ کسی پراپر چائلڈ اسپیشلسٹ تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو ایسے بچے تو بغیر تشخیص کے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر چونکہ یہ ایک ہائی ٹیک اسپیشلٹی ہے جو کہ ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس میں آپ کو ایکو کارڈیوگرافی اور اس طرح کی ڈائیگنوسٹک موڈیلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، تو ایون جو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں بیسک ہیلتھ یونٹس پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، وہ ان بیماریوں سے بہت زیادہ آگاہ نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں تو میں بعض دفعہ ایک ذہنی اذیت سے گزرتا ہوں، اور یہ ایک ایتھیکل ڈائلیما ہے. میں کیسے فیصلہ کروں کہ اس بچے کا تو میں نے علاج کرنا ہے اور اس بچے کا میں نے نہیں کرنا، اور یہ جو انتظار کر رہا ہے یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے جا بھی سکتا ہے.
لاہور کا یہ پبلک سیکٹر ہسپتال بچوں کے دل کی بیماریوں کے لیے ملک میں واحد یونٹ ہے، جہاں پورے ملک سے آنے والے مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ بچے پیدائشی دل کے مرض کا شکار ہیں. ماہرین کہتے ہیں اس کی وجوہات اپنے رشتہ داروں میں شادیاں اور حاملہ خواتین کے لیے ناکافی طبی امداد بھی ہے.
لیکن بڑھتے اعداد و شمار سے نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر، مالی اور انسانی وسائل کی واضح کمی ہے۔ فی الوقت 8,000 سے زیادہ بچے اس سرجری کی ویٹنگ لسٹ پر ہیں، جس سے ان کی جان بچ سکتی ہے۔ لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے، بچوں کے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ کا کہنا ہے،
ان 80% آف دی پیشنٹس از اے کیوریبل پرابلم، ان کی ایک سرجری یا ایک انٹروینشن سے بچے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، دین دے ہیو اے نارمل لائف ایکسپیکٹنسی۔ وی ڈو 550 پلس آپریشنز اے ایئر، وچ از اے بگ نمبر گیون آر ریسورسز، ون آپریٹنگ روم اینڈ اے 5-bedded ICU، بٹ اٹ کین ناٹ میٹ دی نیڈ آف دی ہول پروونس۔ تو اس وجہ سے بچے، کہیں بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں، انتظار چل رہا ہے، لیکن ہم سارے پاکستان کے بچوں کو آپریشن ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے۔
پاکستان ہارٹ فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا پہلا غیر سرکاری ادارہ ہے جو ملک بھر سے ایسے بچوں کے مفت آپریشن کا انتظام کرتا ہے۔ ان کے نیٹ ورک میں قومی اور غیر ملکی ہارٹ سرجن شامل ہیں جو یہ آپریشن کرتے ہیں۔ اس سال اس ادارے نے 100 سے زائد بچوں کی جان بچائی ہے۔ پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کے سربراہ فرحان احمد نے ہمیں بتایا،
جی مائی ڈاٹر واز بورن ود اے کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ، اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی، کچھ عرصہ وہ ہمارے ساتھ رہی۔ This was the biggest inspiration which has led me and my family to start this initiative. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہاسپٹل، اسپیشلی جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، اس میں تو لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ایم ہے انشاءاللہ کہ ہم الٹیمیٹلی ول بلڈ ناٹ فار پروفٹ چلڈرن کارڈک ہاسپٹل، جس میں 100% جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کا علاج فری آف کاسٹ ہوگا۔
لائبہ اب 7 سال کی ہو چکی ہے اور بڑا ہو کر استانی بننے کے خواب دیکھتی ہے، مگر چند سال پہلے وہ ویٹنگ لسٹ پر موت کے دہانے پر تھی۔ پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کی مدد سے اس کے غریب والدین اور لائبہ کو نئی زندگی دی گئی۔ موجودہ صورتحال میں حکومت اور نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے، تاکہ لائبہ جیسے بچے ہنستے مسکراتے رہیں اور روشن مستقبل کی وہ جھلک دیکھ سکیں جو پاکستان کے ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
دیگر شعبوں کی طرح پاکستان صحت کے شعبے میں بھی ملینیم ترقیاتی اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ہماری ساتھی امبر شمسینی نیشنل ہیلتھ سروس کی وزیر مملکت سائرہ افضل تاڑڑ سے بات کی اور یہ پوچھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں بچے پیدائشی طور پر دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کے علاج معالجے کے لیے سرکاری سہولیات ہی میسر نہیں ہیں، ایسا کیوں؟
بدقسمتی سے جو کراچی میں بھی میں نے دیکھا ہے اور جو پاکستان بڑے شہروں میں، کہ جس سپیڈ سے یا رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے نا، ہیلتھ فیسیلٹیز اس طرح نہیں بڑھ رہی۔ اب اگر ایک شہر کی آبادی 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے اور ادھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل 3-4 ہیں، تو دے آر ناٹ انف۔ اور ویسے بھی ہمارے پروونشل ہیڈ کوارٹر کے جو ہاسپٹل ہیں، وہاں پورے صوبے کا ان پہ ہے۔ ابھی آپ نے دل کے امراض کی بات کی، ہمارے دل کے جو ہیں ہاسپٹلز وہ ہیں 2-3، لیکن اسپیسیفکلی بچوں کے لیے چلڈرن ہاسپٹل میں ہوتا ہے، پی آئی سی میں، یہ مجھے پنجاب کا پتہ ہے۔ سو اس میں تو اگر آپ دل کی بیماریاں کہیں گی تو اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیادہ سہولیات ہونی چاہیے۔
تو پھر حل کیا ہے؟
اس کا حل یہی ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت کا جو کام ہے ڈیٹا پرووائڈ کرنا، اور صوبائی حکومتیں جو کہ مین سروس ڈلیوری میں ہیں، وہ ڈیزیز برڈن دیکھ کے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں۔ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بچوں کے دل کے امراض کی اگر تعداد بچوں کی بڑھ رہی ہے، تو ان کے لیے بچوں کے لیے الگ ہاسپٹل ڈویژنل لیول پہ بنائیں۔
پاکستان کا جو ہیلتھ کو جو الوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ میں، وہ 1% سے بھی کم ہے، حالانکہ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہتا ہے کہ 6% تک ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔
دیکھیں، بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور اب پروونسز کو چاہیے، کیونکہ سروس ڈلیوری ان کے پاس ہے۔ کچھ صوبوں نے اس دفعہ بڑھائی ہے رقم، لیکن وہ بالکل نامینل ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارا ان کا ہیلتھ کا بجٹ ان کی تنخواہوں میں، پینشن میں، نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ سو اس کو بھی بڑھانا چاہیے، اور اسی وجہ سے بھی ہم نے پرائم منسٹر کا جو ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کم از کم اس طبقے کو کیٹر کر سکیں اپنے علاج کے لیے جو نہایت ہی غریب ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجٹ ایلوکیشنز کے ساتھ ہمیں اپنے سسٹمز میں امپروومنٹ چاہیے۔ کیپیسٹی کا ایشو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، گورننس کا ایشو ہے۔ سو ان ساری چیزوں کو لے کے جانا چاہیے۔ ہم بہت پیسے اس بجٹ کو تو ہم ایلوکیٹ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم پریونشن کی طرف پیسہ نہیں کرتے۔ اب ڈینگی آیا تو ڈینگی میں کتنے پیسے خرچ کر دیے، ابھی یہ جو ہیٹ ویو، کہیں بھی کوئی فلو یا کوئی اس طرح کی کوئی آتی ہے तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि एक प्रॉपर जो है ना, हमें अपने पूरे हेल्थ सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है। किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, जो BHU हैं, जो रेफरल सिस्टम है, कि आप DHQ तो आपके फंक्शन है, आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल तो फंक्शनल है, लेकिन जो आपके यूनिवर्सल कवरेज है लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो क्या है। सो मैं आई टोटली एग्री कि बजट भी बढ़ाना चाहिए और इन सारे मामलों को भी देखना चाहिए।
नेशनल हेल्थ सर्विस की वफाकी वजीर ममलकत सायरा अफजल ताड़ा। بھارت چلتے ہیں جہاں کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلوں اور سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کی تفتیش CBI سے کرانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ کیس ویاپم اسکیم کے نام سے مشہور ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
مدھیہ پردیش میں BJP کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان وہاں پارٹی کو لگاتار 3 مرتبہ اسمبلی انتخابات میں فتح سے ہمکنار کرا چکے ہیں۔ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج جیسے تعلیمی اداروں میں داخلوں اور سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات تقریباً 4 سال پہلے منظر عام پر آئے تھے، اور تب سے اس کیس سے وابستہ 40 سے زیادہ لوگوں کی پراسرار حالات میں موت ہو چکی ہے۔ الزام یہ ہے کہ مبینہ بے ضابطیوں کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملزمان کی فہرست لمبی ہے اور اب تک تقریباً 2500 لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں۔ 2000 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں طالب علم، ان کے والدین اور تقریباً 100 سیاستدان بھی شامل ہیں۔ لیکن الزام یہ ہے کہ اس مبینہ گھپلے میں اعلی عہدوں پر فائز سیاستدانوں اور سرکاری افسران کا ہاتھ تھا، جو اب تک بچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی لیے سینئر وکلا کے ایک گروپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور عدالت عظمیٰ کل ان کی درخواست پر غور کرے گی۔ یہ کیس تو پرانا ہے، لیکن ایک نوجوان صحافی کی اچانک موت کے بعد سرخیوں میں آ گیا ہے اور اب اخباروں اور ٹی وی چینلوں پر چھایا ہوا ہے۔
ویاپم گھوٹالے میں لگاتار ہو رہی موتوں کو لے کر چوطرفہ حملے کا سامنا کر رہے مکھیہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے آخر کار ویاپم معاملے کی جانچ CBI سے کرانے کے لیے اپنی حامی بھر دی ہے۔
صحافی کا تعلق ایک بڑے ٹی وی چینل سے تھا اور وہ اپنے طور پر اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے۔ جن لوگوں کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے ان میں وزیر اعلیٰ اور ریاست کے گورنر بھی شامل ہیں۔ CBI سے تفتیش کرانے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا،
جس طرح سے 2-3 دن میں کئی پرشن کھڑے ہوئے، سندیہ کا واتاورن بنا، تو مجھے لگا کہ لوکتنتر میں جو ساسک ہوتا ہے وہ جنتا کا سیوک ہوتا ہے، اس کو سندیہ کے بھی پرے ہونا چاہیے، اور اس لیے پورے ویاپم کی جانچ CBI کرے، یہ میں نے نویدن کیا ہے۔ مانی سپریم کورٹ کو بھی ہم یہی نویدن کریں گے کہ یہ جانچ CBI کرے۔ اب کچھ تتھ سامنے آئے، میں کوئی بچاؤ نہیں کروں گا کہ مرتیو کا کارن یہ تھا کہ یہ تھا۔
لیکن کانگریس چاہتی ہے کہ تفتیش سپریم کورٹ کی نگرانی میں کی جائے۔ پارٹی کے ترجمان RPN سنگھ،
مکھیہ منتری جی کا اس میں بالکل صاف ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ 2 سیپریٹ جانچیں ہونا کانگریس کی مانگ، ایک ویاپم میں جو CBI مانیٹر، CBI کی جانچ ہونی چاہیے، جو بھی جو سپریم کورٹ مانیٹر ہونی چاہیے، اور یہ جو 49 موتیں ہوئی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا رہسیہ ہے، اس کے لیے بھی CBI انکوائری ہونی چاہیے اور یہ بھی مانیٹرڈ بائے سپریم کورٹ ہونی چاہیے۔
سیاسی تجزیہ نگار ابھے دوبے کہتے ہیں کہ کیس سے وابستہ اتنے لوگوں کی اچانک موت محض اتفاق نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ سپریم کورٹ کو اب اس تفتیش کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا چاہیے۔
مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ جو موتیں ہوئی ہیں وہ کیول ایک سنیوگ نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ سب سوچ سمجھ کر نیوجت روپ سے کی جانے والی ہتیائیں ہیں، اور یہ اپنے آپ میں افسوس کا وشے ہے کہ مدھیہ پردیش کی سرکار اس پر کیول ایک دکھ ویکت کر کے رہ جاتی ہے۔
ویاپم کیس کی سچائی سامنے آنے میں تو وقت لگے گا، لیکن ریاست میں BJP کی حکومت کے لیے اب مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
تازہ ترین خبروں کے لیے BBC Urdu.com پر آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ سیربین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے جوناتھن گریئر نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق۔ ماہ پارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
پا پاکستان کی میزبانی میں افغان حکومت اور وہاں کے طالبان کے درمیان مری میں ہونے والے مذاکرات اس اتفاق رائے پر ختم ہوئے ہیں کہ بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا. سرکاری ٹی وی کے مطابق مذاکرات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی موجود تھے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں رینجرز کے اختیارات کی مدت میں توسیع کرے جو آج ختم ہو رہی ہے. پاکستان نے برطانیہ کے تفتیشی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے ایک اور ملزم تک رسائی دینے کا اعلان کیا ہے. اسلامی شدت پسندوں کو روکنے کے لیے تیونس نے لیبیا کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں بظاہر تکنیکی خرابی کے باعث ہر قسم کا کاروبار معطل کر دیا گیا ہے. اور ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے 8,000 نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جن میں سے بیشتر اس کے موبائل فون کے کاروبار سے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.